أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 28، 29، 30، 31. ان آیات میں اللہ رب العزت نے بالکل نئے مضمون کو بیان فرمایا، اور جو اس سورت کے جو مقاصد، جو اہم مقاصد تھے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو، اذیت پہنچتی ہو. اسی طریقے سے نبی کریم اس سورت میں ان احکامات کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی کے جو احکامات ہیں ان کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا. غزوہ احزاب کا جو واقعہ پیچھے کئی ہفتوں سے چل رہا تھا، اس واقعے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جو اذیت دی اور کفار نے جو تکلیفیں پہنچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کفار کا، ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، ان کا برا انجام اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. یہ پچھلی آیات کے اندر تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ان سے متعلق مسائل ہیں، ان سے متعلق احکامات ہیں. اور ان آیات کے اندر بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہر کوئی شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں لگے تو وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. اسی طرح کا کچھ واقعات پیش آئے ازواج مطہرات کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرف سے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا اور اس سے متعلق احکامات بیان فرمائے. اس کے بعد پھر پردے کے احکامات شروع ہوئے، پردے کے احکامات بھی اس کے اندر آ رہے ہیں جو انشاءاللہ غالباً اگلے ہفتے میں جا کر وہ شروع ہوں گے، پردے کے احکامات. یہاں ان آیات کا شان نزول سمجھ لیجئے کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی. نبی کریم صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے ایک دن جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کو نان نفقہ کہتے ہیں، نان نفقہ اصطلاح ہے، اس کے معنی آتے ہیں جو گھریلو خرچہ شوہر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں. انہوں نے آ کر ازواج مطہرات سے جمع ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا جو خرچہ ہے وہ بڑھا دیا جائے، نان نفقہ بڑھا دیا جائے. اور تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اس کی تشریح اس طریقے سے بیان کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب ہوا، بنو نذیر، پھر بنو قریظہ ہوا، ان غزوات کی فتوحات میں مسلمانوں کو مال غنیمت ذرا زیادہ ملا. چونکہ مشکل غزوات تھے، دشمن واپس بھاگے تھے، لہذا مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بھی زیادہ آیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی پیدا ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت فرق پڑ گیا. کیونکہ مال غنیمت ملا، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو سب کو وہ مال غنیمت پہنچا تو حالات میں بہتری آئی. ازواج مطہرات کو یہ خیال ہوا کہ مال غنیمت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کچھ حصہ رکھا ہوگا، تو جب آپ نے کچھ اپنا حصہ رکھا ہوگا تو کیوں نہ ہم ان سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہمارا بڑھ جائے. اس لیے انہوں نے جمع ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسرا کی بیویاں، یعنی ان کے جو بادشاہ تھے قیصر اور یہ کسرا، ان کی جو بیویاں ہیں یہ تو طرح طرح کے قیمتی لباس، قیمتی زیورات پہنتی ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں اور باندیاں ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کے تو فقر و فاقے آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے کے فقر و فاقے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم کچھ ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھ جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی اتنا صدقہ کرتی تھی، اتنا صدقہ کرتی تھی کہ سبھی کچھ ختم کر دیا کرتی تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو دیتے کچھ نہیں تھے، دیتے سب کچھ تھے، لیکن صدقہ کرتی تھی بے تحاشا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہو جاتے تھے. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرماتی ہے، جب کھانے پہ بیٹھتی تھی، انتقال کے بعد سے ہی حالات بدلنے شروع ہو گئے تھے صحابہ کرام کے، مالی طور پر وہ تنگیاں نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، تو ام المومنین فرماتی ہیں جب کھانے پہ بیٹھتی تھی اور انواع اقسام کے کھانے لگے ہوتے تھے تو فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رونا شروع کر دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ رونا شروع کر دوں کہ یہ کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہی نہیں تھا، اور یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو جاتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کوئی غریب تھے، نہیں، اللہ نے بڑا مال و وسائل سب کچھ دیا تھا، لیکن صدقے اتنے کرتی تھیں ازواج مطہرات اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے صدقے کرتے تھے کہ گھر میں رہتے ہی کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیویوں میں سے وہ بیوی میرے ساتھ جنت میں ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ساری ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنے بیٹھ گئیں گے جس کے ہاتھ لمبے ہیں. کس کے ہاتھ لمبے ہیں کہ کون جنت میں ساتھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے دیکھا کہ وہ سب اپنے اپنے ہاتھ ناپ رہی ہیں, آپ نے فرمایا کہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ لمبے ہوں, لمبے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے, کون زیادہ صدقہ خیرات کرتی. اب صدقہ خیرات میں تو کوئی بھی ازواج میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں تھی, لیکن سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سب سے زیادہ صدقہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کرتی ہیں. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ ان سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ صدقے کا اہتمام کرنا بہت چاہیے. حدیث شریف میں فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء, صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ, کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ صدقے سے مال کم ہو رہا ہے. اگر میری جیب میں 100 روپے ہیں اور میں نے 10 روپے صدقہ کر دیے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ 10 روپے میرے کم ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جس کسی انسان نے کبھی صدقہ کیا ہو اور کرنے کا جس کا معمول ہو, وہ جانتا ہے کہ اس صدقے سے مال کبھی کم ہوتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, سود کو گھٹاتے ہیں. ویربی الصدقات, اور اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتے ہیں. مشاہدے کے بالکل خلاف ہے. نظر کیا آ رہا ہے کہ اگر سود کے پیسے خدا نہ خواستہ کسی کی جیب میں آ گئے, 100 روپے تھے, 10 روپے خدا نہ خواستہ سود کے پیسے جیب میں آ گئے, تو گننے میں کتنے ہوئے, 110 ہو گئے. 100 پہلے سے, 10 روپے اور آ گئے سود کے, 110 ہو گئے. نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پیسے بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھٹ گئے. اور صدقے میں 100 روپے جیب میں تھے, 100 میں سے 10 روپے صدقہ کر دیا, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کتنے ہو گئے, 100 کے 90 رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمانے کے یوربی صدقات, کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو کیا کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سود کا فائدہ جو نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. جیسے چاند ہے وہ پانی میں نظر آتا ہے, پانی میں ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سود کا فائدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا جو لین دین کرنے والے لوگ ہیں, ان کا عاقبت امره الى قلت, ان کا انجام کار ہمیشہ کمی کی صورت میں نکلتا ہے. نتیجہ جو نکلے گا, ابھی تو بہت ریل پیل نظر آ رہی ہے, پیسوں کی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن جب نتیجہ نکالنے بیٹھو گے کہ کیا لیا اور کیا دیا اور بچا کیا اور گیا کیا, تو پتہ چلے گا کہ کمی کا شکار ہوا. اسی روایت کے ذیل میں ایک اور روایت کا حوالہ ہے کہ فرمایا کہ کسی قوم کے اوپر 40 سال نہیں گزرتے جو قوم کے سود کا لین دین کرتی ہو. 40 سال نہیں گزرتے کہ وہ خاندان یا قوم کمی تنزلی کا شکار ہونے لگ جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ کرتے تھے بے تحاشا، ازواج مطہرات صدقہ کرتی تھی بے تحاشا، اور ان کو صحبت بھی ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سہنا سب ساتھ، تو آپ اندازہ کیجئے کہاں سے ان کے دل میں وہ خیالات پیدا ہوں گے، لیکن بہرحال خیال آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں بھی خیال آ گیا، انہوں نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی یہ بات ازواج مطہرات کی، کیونکہ موضوع یہی چل رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں مت دو، کوئی ایسی بات مت کرو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے. یہاں ازواج مطہرات نے تو اپنی بے تکلفی میں کہ چلو اپنے شوہر سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے ایک مطالبہ رکھ دیا، بیوی اپنے شوہر سے مطالبے کرتی ہی رہتی ہیں، انہوں نے بھی کر دیا کہ جی کچھ گھر کا خرچہ کم پڑ رہا ہے تو خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مطالبات کو سنا ازواج مطہرات کے، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، رنج ہوا، اور ان کو یہ تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے مال کا مطالبہ کیوں کیا. بیت نبوت جو ہے، نبی کا جو گھر ہے، اس کے تو رنگ ڈھنگی الگ ہوتے ہیں، اس کے رنگ ڈھنگی نرالے، اس کا مقابلہ دنیا میں آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے. کہاں قیصر و کسرا، دنیا کے چند دنوں کا سامان انہوں نے جمع کر لیا، سو کر لیا، لیکن کتنے دن تک؟ تو آپ کو یہ تکلیف پیش آئی کہ انہوں نے میرے گھر کی جو ایک بات ہے خاندان نبوت کی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شان کے منافی نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کی بات کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے، نہیں پسند فرماتے تھے. اللہ تعالی ہماری یہ عادت پڑ جائے کہ فطرت انسان کی، انسان مال و دولت کی طرف جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یہ صحابہ کرام جو ہوتے تھے نا، صحابہ کرام ہوں صحابیات ہوں، بڑے سادے ہوتے تھے، واقعی ان کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں تصنع کچھ بھی نہیں تھا، بناوٹ کچھ نہیں تھی، جو دل مایا کہہ دیا، جو دل مایا ساتھ ساتھ سیدھا سیدھا کہہ دیا، کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، سادگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا جو خیمہ ہو وہ بھی ایسا ہو جیسے بادشاہان روم کا ہوتا ہے، شاہان فارس کا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا کچھ انداز ہو، تاکہ جو لوگ آئیں تو ان کو پتہ تو چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہا کہ عمر تم اب تک اسی چکر میں لگے ہوئے، عمر تم اسی اب تک اسی چکر میں، اسی گمان میں لگے ہوئے، اور مطلب بیان کرنے کا یہ تھا یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہمارے سوچنے کا قصور ہے، ہمارے دل کا قصور ہے کہ ہم بڑائی اور کمی کے فیصلے مال و دولت سے کرتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، ہماری سوچ کا قصور ہے. ہمارے نزدیک بڑا کون؟ جو مالدار، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ، جس کے پاس پراپرٹی اور جائیدادیں زیادہ، جس کے پاس بنگلے اور گاڑیاں زیادہ، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے مال و دولت دے دی، اللہ کی نعمت ہے اگر حلال طریقے سے مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، نہ کبھی کوئی جستجو کی، نہ کبھی کوئی طلب کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال و دولت مانگتے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد فرماتے؟ کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، آپ کے بچے، آپ کی اولادیں، آپ کی بیویاں کبھی مال و دولت کے اندر ایسے نہیں مبتلا ہوئے، اتنی زیادہ مال و دولت نہیں ملی جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو ملتی ہے، اس لیے کہ کبھی پرواہ ہی نہیں کی، آپ خاطر میں ہی نہیں لے کر آئے. بلکہ اس احساس کو آپ نے بے شمار ذریعوں سے ختم فرمایا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالو، مال و دولت کی محبت کو ختم کرو جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، فطری طور پہ آتی ہے۔ یہاں پر بھی جب آپ کو تکلیف پہنچی ازواج مطہرات کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ دیکھو بھائی، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میرا رہنا سہنا سب ان بیویوں کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس معاشی تنگی میں، اس معاشی تنگ دستی کے ساتھ میری بیوی رہ کر جس کو رہنا قبول ہو، میری بیوی بن کر جس کو رہنا قبول ہو وہ تو میرے ساتھ رہے۔ اختیار دیا اپنی بیویوں کو کہ میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہو اور میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی مجھ کو بتا دو، میں تم کو اچھے طریقے سے رخصت کروں گا، یعنی تم کو طلاق دے دوں گا اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کو تحفے تحائف دے کے رخصت کروں گا، لیکن میں بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو میری زندگی کا رہن سہن تو اسی طریقے سے چلے گا، مال و دولت کی نہ آپ کو پہلے نہ خواہش تھی نہ ارادہ تھا نہ کبھی دل میں طلب پیدا ہوئی کہ بہت زیادہ مال و دولت کی ریل پیل، لیکن آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں میری بیویاں میرے اس تندرستی میں میرا ساتھ دے سکیں گی یا نہیں۔ اس لیے آپ نے ان کو صاف صاف بات بتا دی کہ دیکھو بھائی، ان تندرستی کے ساتھ، اس مالی اسرت کے ساتھ اگر تم لوگ میری بیویاں بن کر رہنا قبول کرو تو تم رہو، اور اگر میرے بیویاں بن کر رہنا قبول نہیں ہے تو تمہیں جانے کی اجازت ہے، میں اچھے طریقے سے تمہیں طلاق دے کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آپ میں سے جو ازواج میرے ساتھ رہنا قبول کریں گی اور میرے ساتھ رہیں گی ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بے تحاشا عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کو بلند درجات حاصل ہوں گے۔ مشکل تو دنیا کی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا ان اشد البلائی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، ازمائشوں میں سب سے زیادہ ازمائشیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر ان کے جیسے لوگ، پھر ان کے جیسے لوگ صحابہ تابعین۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی کوئی آسان زندگی تھی؟ کتنی مشکل زندگی تھی، کتنی مشکلات میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بسینہ کھڑے ہوئے، باسن مارے یہ شانہ بشانہ لگے ہوئے، کتنی مشکلات ہیں لیکن ساتھ ہیں۔ تو مشکل زندگی ہے، جب صحابہ اکرام کی مشکل زندگی ہے تو بیویوں کی اور زیادہ مشکل زندگی ہوگی، وہ تو گھر میں ہر وقت کے ساتھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرا رہن سہن تو یہ ہے، رہنا ہو تو رہو، اجر و ثواب بہت ملے گا، آخرت کے اونچے درجات ملیں گے اگر میرے ساتھ رہی، لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو میں آپ کو اچھے طریقے سے چھوڑ بھی سکتا ہوں، آپ نہیں رہنا چاہتے آپ کو اختیار ہے۔ ترمذی شریف میں روایت یہ آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت تخیر نازل ہوئی، اس کو کہتے تخیر، تخیر نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں کو، تخیر طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ بیویوں کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرنا چاہے تو کرے، یہ اختیار شریعت دیتی ہے۔ اگر وہ اختیار لینا، یعنی دے گا شوہر، یعنی ہر عورت کو نہیں ملتا، جب شوہر یہ اختیار دے گا تو اس کو ملے گا کہ تمہیں اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا حق ہے، تم طلاق واقع کرنا چاہو تو کر لو۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے اظہار اور اعلان کی ابتدا مجھ سے فرمائی۔ جب پہلی مرتبہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ساتھ رہنا چاہو تو ساتھ رہو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، تو فرمایا کہ آپ نے یہ حکم مجھ کو پہلے لا کر بتایا کہ عائشہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ سنانے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہیں کرنا۔ دیکھیے کتنی آپ نے احتیاط فرمائی، کہا کہ ایک بات میں آپ سے کہنے والا ہوں عائشہ، اس کے جواب میں تم جلدی نہیں کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دے دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر یہ خاص عنایت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھ کو اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورے کا تابع بنا دیا آپ نے, کیونکہ جوانی میں انسان کا ذرا جوش بھی زیادہ ہوتا ہے, جذباتی بھی خواتین ہو جاتی ہیں بعض, تو اس لیے آپ نے کہا کہ دیکھو جلدی بھی نہ کرو, ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا, اور چونکہ زندگی کا معاملہ ہے, نکاح کا معاملہ ہے, زندگی بھر کا معاملہ ہے, لہذا فیصلہ تنہا نہیں کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر کے کرنا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ پھر آپ نے ان کو یہ بات بتائی کس طریقے سے احکامات نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بے تحاشا محبت تھی, لہذا آپ نے والدین کی قید بڑھائی. ان کو معلوم تھا کہ والدین کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے کہ تم چند پیسوں کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لو. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی, تو حضرت عائشہ بڑی ذہین خاتون تھی, بڑی سمجھدار خاتون تھی, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس معاملے کے لیے میں مشورہ کرنے جاؤں گی, اس معاملے کے اندر کیا مجھے مشورے کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ یعنی اتنا واضح بات ہے کہ میں تو آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی, میری تو کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں چند پیسوں کے خاطر آپ کو چھوڑنے کا میں تصور کروں, مشورے کے لیے میں کیوں جاؤں اتنی واضح بات کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ والدین سے مشورہ لینے جاؤں گی میں, اس میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں. ام المؤمنین نے فرمایا میں اللہ کو, اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں. پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر سبا ازواج مطہرات کو یہ قرآن پاک کا حکم سنایا, سب نے وہی کہا جو میں نے کہا تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے ایک ایسے مطالبہ کیا تھا یہ سوچ کر کہ آپ کو بھی مال و دولت ملا ہوگا ان مال غنیمت میں, ہم کوئی آپ کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے ایک مطالبہ کیا, ہم اللہ اور اس کو رسول کے اختیار کرتے ہیں. اللہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کسی نے بھی پھر دنیا کی فراخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہیں کی. یہاں یہ مسئلے کی وضاحت کر دوں, مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق کا اختیار دینا, یہ بیوی کو طلاق کا اختیار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق سپرد کر دے تو عورت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر جب دل چاہے طلاق واقع کر کے اپنے شوہر کے نکاح سے علیحدہ ہو جائے. یہ مسئلہ اختیار طلاق کا ایسے موقع پر ہوتا ہے جب عورت کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں شوہر مجھے کہیں ستائے گا تو نہیں, مجھے تنگ تو نہیں کرے گا, اس کے اطمینان کے لیے شوہر کہتا ہے کہ چلو جی میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کا اختیار رکھتا ہوں, اپنے پاس سے ختم کر. دوسری صورت اس کی یوں لکھی گئی ہے کہ شوہر کے طلاق دینے کا حق شوہر کے ہاتھ میں ہے, لیکن جب بیوی کہے گی اس وقت طلاق دی جائے گی, جب بیوی کہے گی تو اس وقت طلاق دی جائے گی. ہمارے ہاں بعض صورتوں کے اندر نکاح کے وقت میں عورتوں کو یہ حق دیا جاتا ہے, شوہر کی طرف سے یہ حق ملتا ہے, اگر بیوی مطمئن نہ ہو رہی ہو شوہر کی چال چلن سے یا کسی بھی وجہ سے, تو بیوی شوہر کہتا ہے کہ چلو جی میں طلاق کا حق تمہارے حوالے کرتا ہوں. مثلا میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی, بیوی یہ الزام لگاتی ہے کہ میرے شوہر کا چال چلن صحیح نہیں ہے, یہ مجھ کو مارتا ہے, یا یہ میرا ساتھ زیادتی کرتا ہے, مجھ کو خرچہ نہیں دیتا, آپس میں چھوٹ چھٹاؤ کی نوبت آ گئی, طلاق کی نوبت آ گئی. ایسے موقع کے اوپر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم طلاق کا اختیار شوہر سے کہتے تم بیوی کو دے دو, تاکہ جب بیوی دیکھے کہ تمہارا طور طریقہ پھر پرانا والا شروع ہو گیا جس سے اس نے توبہ کر لی تھی, تو بیوی اپنے آپ کو طلاق دے کر خود تمہارے نکاح سے نکل سکے. اس کو کہا جاتا ہے تفویض طلاق یا تخیر طلاق. یہ بڑے سوچ سمجھ کر دینے کی چیز ہوتی ہے، اس کو عام زندگی کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ کرنا چاہیے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تبھی کوئی مرحلہ خدا نخواستہ کسی کے ہاں پیش آئے تو علماء اور مفتیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس بارے میں کوئی قدم اٹھائے. لیکن ہر موقع کے اوپر یوں شوہر اپنی طلاق اپنے حق طلاق بیوی کے حوالے کر دے، یہ طریقہ صحیح نہیں. بعض مخصوص حالات کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں پر بھی ان آیات کا شان نزول یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. جب آیات آ رہی ہے اس واقعے کے پس منظر میں آپ ان آیات کو دیکھیے. یا النبی یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ دنیا کی بہتر زندگیاں چاہتی ہیں یعنی مال و دولت والی زندگیاں چاہتی ہیں، وزینتہا اور دنیا کی زیب و زینت کو آپ چاہتی ہیں، فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، فتعالینا تو آپ میرے پاس آ جاؤ، امتعکن میں کچھ سامان کچھ مال و دولت کچھ تھوڑا سا آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کچھ پیسے ویسے دے کے، کچھ جوڑے کپڑے وغیرہ کے دے کے، کچھ ساز و سامان دے کے میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتا ہوں. تم کو مال دولت چاہیے تو ٹھیک ہے میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ میرے پاس تو اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ نے نیک خواتین کے لیے، محسنات سے مراد وہ ازواج مطہرات جنہوں نے اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے کو قبول کیا، وہ مرادیں بے شک اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے ان نیک عورتوں کے لیے، اجر عظیم تیار کر رکھا. یعنی ساتھ رہیں گی، مشکلات تو پیش آ سکتی ہیں مالی طور پہ، لیکن اللہ کی رضا بھی ملے گی، رسول بھی کی رضا بھی ملے گی، اور دار آخرت اور آخرت کا بہترین گھر بھی ان کو ملے گا. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، اے نبی کی بیویاں، من یأتی، یہاں تک تو بات پوری ہو گئی، اب آگے نئی بات بیان کر رہے ہیں. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، من یأتی منکن بفاحشة مبینة، اگر تم میں سے کسی نے، ان بیویوں میں سے کسی نے کوئی واضح طور پر ناجائز اور حرام کام کیا ہو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا، ناجائز کام کیا، تو ان کو کیا ملے گا؟ گناہ بھی کیسا ملے گا؟ دوگنا گناہ ملے گا. یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا ان کو گناہ ملے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن، اور اگر ان بیویوں میں سے کسی نے نیکی کے کام کیے، اللہ کی اطاعت کی، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور ان بیویوں میں سے کسی نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وتعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کیے، نؤتها اجرها مرتين، تو ان کو اجر و ثواب بھی دگنا ملے گا. اجر و ثواب بھی کیسا ملے گا؟ دگنا ملے گا. واعتدنا لها رزقا کریما، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے زبردست رزق تیار کر رکھا ہے، عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. دو احکامات آ گئے. پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی جو اس آیت میں حکم آیا کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، جو تم میں سے فاحشہ مبینہ کرے، واضح طور پہ ناجائز کام کرے. فاحشہ کے دو ترجمے آتے ہیں. ایک فاحشہ کا ترجمہ آتا ہے ناجائز کام کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنا، اور ایک فاحشہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے حیائی اور زنا کا کام کرنا، بے حیائی اور زنا کرنا. تمام حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں زنا اور بے حیائی کا کام مراد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ازواج مطہرات سے اللہ رب العزت نے ان کو اس گندگی سے بالکل بچا کے رکھا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی وہ نہیں، بلکہ تمام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام ازواج کو، ان کی تمام بیویوں کو، جتنے انبیاء اکرام آئے ان کی تمام بیویوں کو اللہ نے اس گندگی سے بچا کے رکھا، اس گناہ سے بچا کے رکھا، کسی کے اندر بھی یہ گناہ نہیں تھا. لہذا تمام مفسرین فرماتے ہیں یا بے حیا اور زنا کا ترجمہ نہیں مراد لیا جا سکتا. یہاں ترجمہ کون سا کریں گے؟ گناہ کے کام، کیونکہ معصوم تو صرف کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، صحابہ کرام معصوم تو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی بخشش فرما دی، بخشش کا اعلان کر دیا. یہی حال ازواج مطہرات کا اور تمام صحابیات کا بھی ہے کہ گناہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہوا، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا. داسن ماری ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ تو ترجمہ یہاں پر ہم کریں گے بے حیائی کا نہیں کریں گے بلکہ ناجائز ہونے کا کریں گے. تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی گناہ کا کام کرے گا، ناجائز کام کرے گا، اس کو گناہ بھی دگنا ملے گا، اور جو تم میں سے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اب دیکھیے فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب ضعفین، یضاعف ضعف کے معنی آتے دگنا ہونا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، ان خواتین کے لیے دگنا عذاب ہوگا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ گناہ پر دگنا عذاب دیں اور ثواب کے اوپر دگنا ثواب دیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے. پھر فرمائے ومن یقنط منکن، جو تم میں اطاعت کرتی ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرتی ہیں، اطاعت کرنے کا مطلب ان پر ایمان لے آئیں، ان کے احکامات کو مانتی ہیں، صرف یہی کافی نہیں، وتعمل صالحا، اطاعت بھی کرتی ہیں اور نیک اعمال بھی کریں گی، ساتھ ساتھ میں کیا بھی کریں گی؟ ازواج مطہرات نیک اعمال بھی کریں گی. لوتہا اجرہا مرتین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، دنیا میں یہ جب مشقت جھیل لیں گی اور مشکلات کو جھیل کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے اعلیٰ قسم کا، شاندار قسم کا، عزت والی روزی، عزت والا رزق ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا. اب یہاں جو آیت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو عذاب بھی دگنا دیں گے، ہم ان کو ثواب بھی دگنا دیں گے، تو یہ ایسا ہے کہ جتنا بڑا انسان ہوگا، جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا، پھر گناہ بھی اسی حساب سے ملے گا. اسی لیے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ علماء جو ہیں وہ چونکہ علوم نبوت اور وحی الہی کے خاص مورد ہوتے ہیں، اس لیے علماء دین کے اندر بھی یہی نسبت موجود ہے کہ جو عالم اپنے علم پر عامل بھی ہوگا، اس کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ اس عالم کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا. اور اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ کا عذاب اور اس کے گناہ کا وبال وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی زیادہ ہوگا. تو پتہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی، اور جب ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ وہ بھی ان آیات کا، ان احادیث کا مورد بن رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ یہی معاملہ ہوگا کہ اچھے ثواب کا دگنا اجر اور گناہ کا اور غلط کاموں کا بھی کیا ملے گا؟ ان کو دگنا گناہ ملے گا. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دگنا ثواب پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیں گے، نہیں. بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانے فلانے کام کا دگنا دگنا ثواب ملے گا. پتہ چلا دگنا ثواب ملنا صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاصیت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو دگنا ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی کسی نبی کے پیروکار تھے اور اب بھی کسی نبی کے پھر دوبارہ کیا ہو گئے، پیروکار ہو گئے، لہذا ان کو دگنا ثواب ملے گا. اس طرح کی اور بھی روایات آتی ہیں. ان تمام باتوں سے یہ بات پتا چلی کہ ازواج مطہرات، امت کی مائیں، ان کا یہ مقام اتنا بلند ہے کہ وہ امت محمدی علیہ صحابہ صلاۃ والسلام کی مائیں ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں. ان کا یہ اعزاز، ان کا یہ مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا کے چند ٹکے، دنیا کی چند مال و دولت، یہ ان کی عزت میں نہیں اضافہ کر سکتے. ان کی عزت میں اضافہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہوا ہے اس کا کوئی مقابل نہیں. صحابیت سے جو ان کو شرف ملا، پھر ازواج مطہرات بن کر جو شرف ملا، وہ شرف اتنا برتر ہے، اتنا بلند ہے کہ کوئی شرف اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. دنیا کے مال و دولت کا مقابلہ کرے گا. اسی لیے اللہ تعالی اہل علم کو، اللہ تعالی اہل اللہ کو اپنی خاص نسبت جس کو عطا فرماتے ہیں، اس کی عزت اس نسبت سے ہوتی ہے، اس کی نسبت دنیا کے ساز و سامان سے نہیں ہوتی. وہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے تمام حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی نسبت پیدا کرو اللہ والوں کے ساتھ، اپنی نسبت بناؤ. وہ نسبت انسان کو جو مقام دیتی ہے، جو مرتبہ عطا ہوتا ہے، وہ دنیا کے ساز و سامان سے وہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا. میں نے جیسے بات ابھی عرض کی کہ یہ ہماری سوچ کا قصور ہے، ہماری فکر کا قصور ہے کہ ہمارے نزدیک عزت اور ذلت کے معیارات پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، دنیا کے عہدے. یہ کام کے بنیاد پر اگر صرف عزت ہوا کرتی تو بھائی فرعون کے پاس کوئی کم دولت تھی، قارون کے پاس کوئی کم دولت تھی، نمرود کے پاس کوئی کم دولت تھی، بڑے بڑے کسرا اور قیصر کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس کوئی کم دولت تھی؟ اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کی سوچ کی غلطی. عزت کا معیار اللہ نے اللہ کی اطاعت میں رکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا. یہ جو جس کو یہ نسبت ملتی ہے، وہ نسبت در حقیقت اس انسان کو اتنا بلند بناتی ہے، اتنا باعزت بناتی ہے کہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے قریب میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے صحابہ کرام، ایک تو وہ صحابہ کرام ہیں مکہ کے رہنے والے خاندانی لوگ ہیں نا جی، خاندان عرب سے تعلق رکھنے والے، اور حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں. یہ سارے مکہ کے رہنے والے بڑے بڑے خاندان، ان کے بڑے جاہو جلال والے خاندان. پھر مدینہ طیبہ کے اندر انصار، ان کے بڑے بڑے خاندان. تو جس کا خاندان ہوتا ہے تو اس کے خاندان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وجاہت بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن بعض صحابہ کرام وہ تھے جو کسی دور علاقے سے چلے ہوئے آ رہے تھے، ان کا مقامی طور پہ کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، اور اگر اسلام کی تعلیم نہ ہوتی تو کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے ایک حبشی غلام، موٹے موٹے ان کے ہونٹ، رنگت ان کی کالی، عجمی، بظاہر دیکھنے میں اب وہ آتے تو مکہ مدینہ میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو جب اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کو اپنے سینے سے کیا لگایا کہ ان کی تو قسمت جاگ اٹھی، اور اپنا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مئذنہ اذان دینے کی جگہ ان کے حوالے کی کہ بلال یہاں اذان آپ نے دینی. کہاں بلال حبشی، عجمیوں کو تو عرب پوچھتے نہیں تھے، اسلام قبول کیا تو اتنے معزز ہو گئے، اتنے معزز ہو گئے کہ اللہ اکبر کے بڑے بڑے لوگ ان کے اوپر رش کرتے تھے کہ کاش ہمیں بلال کی قرب نصیب ہو جائے. یہ حضرت بلال تھے. صہیب رومی، روم کے آنے والے حضرت صہیب، سلمان فارسی، فارس سے آنے والے حضرت سلمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کو کوئی ساز و سامان نہیں، خاندان نہیں، کوئی تعلقات نہیں، سوائے ایک رشتہ تھا. وہ رشتہ کون سا تھا؟ اسلام کا تھا. وہ اسلام کا رشتہ ملا، صحابیت کا شرف ملا، اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا جہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج بلال حبشی کا مزار شام میں ہے، دمشق کے اندر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے، اور آپ جا کر دیکھیے دمشق کے اندر کیا اللہ نے ان کے مزار کو مقام عطا فرمایا. صحابی تو صحابی ہوتا ہے، وہ تو خوشبو ہے، ہر طرف پھیلتی ہے اس کی خوشبو. حضرت بلال کے کہاں دنیا کے اعتبار سے تو بالکل بے حیثیت، اگر دنیا کے حساب سے دیکھے جائے، مال و دولت کے حساب سے دیکھا جائے، لیکن اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت، اتنی قدر و منزلت کہ حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا کہ بلال میں نے تمہارے چپلوں کی اور جوتوں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے آپ کا کہ جس کی وجہ سے قدموں کی آہٹ مجھ کو آپ کی جنت میں سنائی؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی خاص عمل، یہ صحابہ کرام اتنے متواضع ہوتے تھے، حالانکہ کوئی عمل چھوڑتے تو نہیں تھے، جنگوں میں بھی، جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حج اور عمرے میں بھی ساتھ، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھنے والے، ممبر رسول پر اذان دینے والے یہ لوگ. انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں کرتا، بس اتنا کام کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد دو رکعتیں نماز پڑھنے کا میرا معمول ہے، تحیت الوضو کا. فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ نے آپ کے قدموں کی آہٹ مجھ کو جنت میں پہنچ سنائی دی. یہ ایک عمل ہے بلال کا. اور ایک فضیلت تھوڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بے شمار فضیلتیں. تو دیکھیے بتانے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے عزت کا معیار اور بلندی کا معیار مال و دولت کو نہیں بنایا. اللہ نے عزت کا معیار کس کو بنایا؟ ایمان کو بنایا، ایمان کے اندر تقوی کو بنایا. دنیا کے اندر کمی بیشی آ جاتی ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے دنیا اور آخرت میں، وہ سب سے عظیم اور بلندر ہوتا. اسی لیے نسبت جو پیدا کی جاتی، اس لیے پیدا کی جاتی. میرے شیخ حضرت حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں ان سے بیعت ہوا، ہمارے حضرت جو تھے، حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 مہینے اسلام آباد میں رہتے تھے، 6 مہینے کراچی میں رہتے تھے، اور اسلام آباد میں بھی اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رہتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے وہاں رہا کرو، تو وہاں رہتے تھے. تو مجھ سے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میرا اس سے پہلے جن سے تعلق تھا، اسلام کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز حبارفی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا. تو والد صاحب نے فرمایا میرے کہ بھئی تم اب حضرت نواب صاحب سے رابطہ کر لو، اس وقت وہی اس وقت سب سے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور خلافت ملی ہوئی تھی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور غالباً حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز حبارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے غالباً. تو ہم اسلام آباد کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو والد صاحب کہنے کہ بھائی آج میں نے حضرت سے وقت لے لیا تمہارے لیے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور بیعت کرنی ہے حضرت سے، اپنا تعلق حضرت سے قائم کرو. خیر ہم چلے گئے، حضرت کی مسجد تھی اسلام آباد میں کوہسار مسجد، وہاں پہنچے، حضرت نے بیعت کیا. بیعت کر کے جو بات حضرت نے فرمائی وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ دیکھو تم نے، یہ ہمارے سارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کو بیعت کرتے ہیں تو تمام سلسلوں سے بیعت کرتے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ سارے جو سلسلے ہیں، نقشبندیہ، یہ سارے سلسلوں سے بیعت ہوتی ہے. تو حضرت نے جب بیعت کی تو مجھ سے کہا کہ دیکھو میں نے جو بیعت کی تم کو، یہ چاروں سلسلوں سے بیعت کی، اور جب بیعت کرتے وقت اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ہاتھ تم نے میرے ہاتھ پہ نہیں رکھا، یہ ہاتھ در حقیقت ان سلسلوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے، وہ جو پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور سلسلہ چلتے 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 جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ پہنچ گیا، کیونکہ سلسلے نکلے تو وہیں سے. تو در حقیقت یہ وہ سلسلہ ہے، سونے کی سلسلہ تو ذہب ہے، سونے کی لڑی ہے، کہ جب یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ پورے اس سلسلے کے اوپر ہاتھ ہے جس سلسلے کے ساتھ میں نے تم کو بعت کیا. تو بات یہی ہے کہ جب انسان نسبت حاصل کرتا ہے نا، تو نسبت سب سلسلوں سے چلتی ہے. ہم جب حدیث شریف پڑھتے ہیں اپنے، جب درس نظامی کا آخری سال آتا ہے، عالم جب طلبہ بنتے ہیں آٹھ سال کے بعد، میٹرک کے بعد آٹھ سال کے بعد، آٹھ سال کا کورس عالم دین کا درس نظامی کا، جب اپنے استاد سے طلبہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو سند پڑھتے ہیں حدیث کی، حدیث کی سند جب پڑھتے ہیں، تو وہ سامنے والے استاد سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ سند چلتی ہے، اور وہ سند باقاعدہ لکھی بھی ہوتی ہے نام بنام کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. پھر استاد اپنے طلبہ کو اجازت حدیث دیتے ہیں کہ ہاں ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ تم بھی آگے کسی کو حدیث پڑھانا چاہو تو حدیث پڑھا لو. اب یہ وہ نسبت قائم ہو گئی، وہ سلسلہ قائم ہو گیا، جو سلسلہ چلا تھا کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج. تو عزت کے معیار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو تم میں متقی ہے. عزت کے معیار دنیا نہیں، عزت کے معیار دنیا کے عہدے نہیں، عزت کا معیار دنیا کے مال و دولت نہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں ازواج مطہرات کو یہ تعلیم دی گئی. تعلیم تو در حقیقت ازواج مطہرات کو ہے، لیکن تمام انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرے گا، اس کے حکموں کو مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، اللہ تعالی، اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت اس کو ملنے والا. یہ دنیا میں حکم سب کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کو آسان فرمائے. آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ پردے کی آیات آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا فرما لیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گمراہی والے اعمال سے بچنے کی توفیق اس سے محفوظ فرما، گمراہی والے اعمال سے ہم کو بچا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یا رب کریم دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی محمد.